इल्मो अमल का कारवां आईएसओ है पाक वतन के पास आईएसओ।
الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه البعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر سواء
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
سب مل کے زمانے کے امام کو یاد کرتے ہوئے خصوصا وہ ہستی جو منتقم خون حسین بھی ہے اور منتقم مظالم جناب فاطمۃ الزہرا یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہوئے انشاءاللہ سب مل کے دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیں گے پورے خلوص پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ جوانوں کا مجمع ہے جب آپ یہاں سے امام کو یاد کریں گے تو امام بھی انشاءاللہ آپ کی طرف توجہ کریں گے
اللہم صلی علی محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
عزیز جوانوں روزے شہادت دختر رسول حضرت فاطمۃ الزہرا جناب سیدہ کے ماننے والے ان کی راہ پر چلنے والے اور ان کے مکتب پر اپنی جان نچھاور کرنے والے نوجوانوں کا مجمع ہے عالم سیدہ کا مقام عالم اسلام میں اللہ نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ لولا کا لما خلقت الاخلاق، اے محمد اگر تم نہ ہوتے تو میں اس جہان کو خلق نہ کرتا، ولو لولا علی لما خلقت، اور اگر علی نہ ہوتے تو اے محمد میں تمہیں خلق نہ کرتا، ولولا فاطمہ لما خلقتهما، اور اے محمد اگر فاطمہ نہ ہوتی تو اے محمد نہ میں تمہیں خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا۔ یہ فاطمہ کا مقام ہے، فاطمہ روح رسالت اور روح ولایت، روح امامت ہے۔ فاطمہ کی وجہ سے اللہ نے دین کو رونق عطا فرمائی ہے، فاطمہ رسالت کی بھی محافظہ ہے، امامت کی بھی محافظہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کی اہمیت کے حوالے سے کہ جو انہوں نے رسالت ماں کی تحریک اور خود ان کی ذات کے تحفظ کے حوالے سے جو گراں قدر خدمت انجام دی ہے، اس حوالے سے رسالت ماں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اللہ اکبر، فاطمہ اپنے پدر گرامی کی ماں ہے۔ ہم سوچیں کتنا عجیب سی بات ہے کہ بیٹی ماں ہو، اپنے باپ کی ماں ہے، یہ کیسی بات ہے، بظاہر تو غیر منطقی لگتی ہے، لیکن جب جناب سیدہ کے کردار کو آپ دیکھیں گے رسالت امام کی اس تحریک میں، تو آپ بھی برجستہ یہی جملہ کہیں گے کہ سیدہ نے بیٹی ہوتے ہوئے ماں کا کردار ادا کیا۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کے تحفظ کی کوشش کرتی ہے، اس کے مقصد کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، اسے کوئی گزند نہ لگے، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، جیسے ایک ماں دل سوز ہوتی ہے، درد رکھتی ہے اپنے بچے کا، جناب سیدہ اس طرح سے اپنے باپ کا خیال رکھا کرتی ہے۔ اور جناب سیدہ جہاں رسالت کی محافظہ ہیں وہاں امامت و ولایت کی بھی محافظہ ہے۔ بلا شبہ اگر سیدہ نہ ہوتی، اگر جناب سیدہ کا جہاد، استقامت اور جناب سیدہ کی وہ قربانی نہ ہوتی تو ولایت نابود ہو چکی ہوتی۔ ولایت کو بچانے والی ذات جناب سیدہ کی ہے، جناب سیدہ نے رسالت کے پیغام کی بھی حفاظت کی ہے، امامت کی بھی حفاظت کی ہے۔ حضرت گرامی، وقت چونکہ کم ہے اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ آپ صبح سے لیکچرز لے رہے ہیں، لیکن بہرحال جناب سیدہ کے بارے میں گفتگو ہو تو اس کا حق بھی تھوڑا سا ادا کرنا ہے۔ میری تو خواہش یہ کہ میں 15-20 منٹ میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں، لیکن بہرحال چند مطالب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ انشاءاللہ ایام سوگواری جناب فاطمۃ الزہرا اس کو ہم آئی ایس او کے اس مرکز میں بھرپور طریقے سے منا سکیں۔ یہ ٹیکنالوجی، یہ علم، یہ یونیورسٹیز، یہ معاشرہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس روزگار کی تلاش میں ہم لوگ ہیں، جس علم کی تلاش میں ہم لوگ ہیں، جس کردار کی تلاش میں ہم لوگ ہیں،
دنیا اور آخرت کی جس چیز کی اور جس ہدف کی تلاش میں ہم لوگ ہیں، جناب سیدہ اس ہدف کی راہ میں بہترین وسیلہ. یاد رکھیے گا اس بات، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو جناب سیدہ کا دامن پکڑو، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو جناب سیدہ کا دامن پکڑو. اس لیے اپنی اس ورکشاپ میں جناب سیدہ کے اس پیغام کو، اس مجلس کو پوری توجہ کے ساتھ، پورے حضور قلب اور پورے خلوص کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں، ایک عظیم عبادت ہے. دیکھیں تاریخ کو ہم بہت انداز سے دیکھ سکتے ہیں، میں صرف ہیڈ لائنز آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں لوگوں نے جناب سیدہ کے مظالم کو دیکھ کر، آل محمد کے مظالم کو دیکھ کر، اور جو کچھ ہوا وفات رسول کے بعد، لوگوں نے یہ نظریہ گڑھا، بلکہ میں یوں کہوں کہ ظالم حکومتوں نے یہ نظریہ دیا کہ جب رسول کا عظیم انقلاب سقوط کا شکار ہو سکتا ہے، خیانت کار لوگوں کے ہاتھ میں آ سکتا ہے، خائن قسم کے لوگ حکومت پر برجمان ہو سکتے ہیں، یزید جیسے لوگ رسول کے جانشین بن کے بیٹھ کر حکومت پر قابض ہو جاتے ہیں، تو پھر انقلاب برپا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کہا جانے لگا کہ انقلاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انقلاب برپا کرنے کی ضرورت نہیں، کسی تحریک، انقلابی تحریک کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انقلاب بالآخر نابود ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک کے ساتھ کیا ہوا، نعوذ باللہ. یہ مثال دی جاتی ہے، ہر فوارہ جب اپنے پورے عروج پر ہوتا ہے، فوارہ جب اپنے پورے پریشر کے ساتھ پانی کو اوپر پھینکتا ہے، تو پانی اوپر جانے کے بعد کہاں پلٹتا ہے؟ واپس زمین کی طرف آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے. تو وہ جو پانی اوپر گیا واپس نیچے آیا، یعنی وہ جو انقلاب تھا اپنے عروج پانے کے بعد دوبارہ سے سقوط کا شکار ہو. اب ماؤنٹ ایورسٹ کی پہاڑی پہ چڑھ جائیے، کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھ جائیے، دنیا کی بلند ترین چوٹی کو سر کر لیجئے، بالآخر یوں چڑھنے کے بعد جب آپ ٹاپ پر پہنچیں گے، بلندی پر پہنچیں گے، بالآخر آپ کو نیچے آنا پڑے گا. انقلاب کی مثال ایسی ہے، انقلاب سوئی ہوئی قوموں کو بیدار کرتا ہے، اوپر لے کے جاتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ رسول کے انقلاب کے ساتھ ایسے ہی ہوا. لوگوں کا گمان یہ ہے، ظالم حکومتیں یہ نظریہ دیتی ہیں، لہذا کہا جاتا ہے کہ بھئی انقلاب کی کوشش نہ کرنا، کہا جاتا ہے کہ ظلم برداشت کر لو، چونکہ بعد میں بھی تو ظلم برداشت کرنے. یہ ایک نظریہ، یعنی اس نظریے کا نتیجہ یہ ہے کہ قومیں کبھی ظالم حکومتوں کے خلاف قیام نہ کریں، حق کے لیے قیام نہ کریں، کبھی کھڑے ہونے کا نہ سوچیں، ہمیشہ ان کے اندر مایوسی اور بزدلی کسی کیفیت تاری رہے، تاکہ یزید جیسے لوگ ہمیشہ حکومت کرتے رہے. دوسرا نظریہ وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، وہ جبر کا نظریہ ہے کہ تم اپنے امور کے اندر، معاشرہ اپنے امور میں خود مختار نہیں ہے، مجبور ہے. یزید اگر حاکم بن گیا، اللہ نے چاہا تھا حاکم بنے. نواز شریف اگر حاکم بن گیا، اللہ نے چاہا تھا حاکم بنے. ظالم اگر ظلم کر رہا ہے، اللہ نے چاہا تھا کہ یہ ظلم ہو. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر مظلومانہ طریقے سے کربلا کی تپتی ریت پر 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو گئے، تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا, تقدیر کا فیصلہ ہے. چنانچہ یزید اور امیر شام جب حاکم بنے تو لوگوں کو یہی باور کروایا کہ اللہ کی طرف سے میں تمہارے اوپر حاکمیت کا حق رکھتا ہوں اور اللہ نے مجھے حاکم بنایا, اس لیے میں تمہارے اوپر حکومت کر رہا ہوں. اگر ظلم ہوتا ہے, جبر ہوتا ہے, تو بہرحال یہ تقدیر کا فیصلہ ہے, مجھے اللہ نے یہ حکومت دی. لوگوں نے بھی اس نظریے کو قبول کیا ہے. عام سادہ لوح افراد, تازہ مسلمان افراد, انہوں نے اس نظریے کو قبول کیا. لیکن قرآن مجید نے اس نظریے کو رد کیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا, ہم نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھلا دیا ہے, حق کا راستہ دکھلا دیا ہے, چاہے تو کفر کریں چاہے تو شکر کریں, ان تمہارے اختیار میں ہے, تم مجبور نہیں ہو. ہدایت کا راستہ دکھلا دیا, انبیاء آ گئے, دین مبین اسلام آ گیا, قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کتاب ہدایت آ گئی, آئمہ اطہار علیہ السلام کو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیج دیا. چاہو تو قبول کرو, چاہو تو ٹھکرا دو, چاہو تو کربلا جاؤ, چاہو تو کربلا میں حسین ابن علی کے دشمنوں میں شامل ہو جاؤ, چاہو تو 72 افراد میں شمار ہو جاؤ, چاہو تو 30,000 کے لشکر میں دشمنان امام حسین میں شمار ہو جاؤ, تمہارے اختیار میں. تیسرا نظریہ کیا ہے؟ تیسرا نظریہ یہ کہ انسان خود مختار ہے اور کائنات کا کوئی بھی امر علت و معلول کے نظام سے, سبب اور مسبب کے نظام سے مستثنی نہیں ہے. ہر چیز کی ایک علت ہے. آپ آنکھ پل جھپکتے ہیں, اس کی ایک علت ہے. آپ آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں, اس کی ایک علت ہے. آپ حرکت کرتے ہیں, اس کا ایک سبب ہے. سبب کے بغیر کائنات میں کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آتی. ہر چیز کے وجود میں آنے میں اس کا ایک سبب ہے, اس کی ایک علت ہے. اور جب وہ سبب اور وہ علت معدوم ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, تو وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے. لہذا جب ایک انقلاب آتا ہے, اس کی ایک علت ہے, اور وہ انقلاب اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے, اس کا مطلب ہے وہ علت باقی ہے. اور اگر وہ انقلاب سقوط کا شکار ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ علت کمزور پڑتی چلی جا رہی ہے. اب یہاں تک بات جس کی سمجھ میں آ گئی, وہ درود بھیجے محمد والے محمد. علت و معلول کا نظام ہے. کوئی کہے یار پیپر, جو لوگ تقدیر کے جبر کے قائل ہیں ان سے کہا جائے یار پیپر کی تیاری نہ کرو, تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہوگا. ہے جی, تقدیر میں جو لکھا ہے وہی تو ہوگا. تقدیر میں لکھا ہے تم ٹاپ کر لو گے بغیر پڑھے تو ہو جاؤ گے, اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن جو تقدیر کے جبر کا بھی قائل ہوگا, وہ بھی صبح شام رٹے لگا رہا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ پیپر نزدیک ہے. یہ کون سا بھائی تم نے نظریہ, ایک طرف جبر کے قائل ہو, دوسری طرف محنت کے بھی قائل ہو. محنت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ کہے گا بھائی محنت سے ہی تو انسان پاس ہوگا, محنت نہیں کرے گا تو پاس کیسے ہوگا. لہذا جبر کا نظریہ رکھنے والے خود تضاد کا شکار ہیں. ایک مسئلے میں جبر کا شکار ہوتے ہیں اور پوری زندگی اختیار سے کام کرتے ہیں. آل محمد علیہ السلام کی مظلومیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو عظیم انقلاب آیا ہے, اس کی علت خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی لائی ہوئی کتاب اور سنت اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک وہ چیزیں اپنی جگہ پہ باقی رہیں، علت باقی رہے، یہ انقلاب باقی رہے گا. لہذا انقلاب رسول کا پیغام موجود ہے، لیکن امت مسلمہ میں جو کمزوری آئی اور آل محمد جس وجہ سے مظلوم واقع ہیں، اس کی کچھ علتیں ہیں، ان کو جاننے کی ضرورت ہے. اللہ نے خود وعدہ کر لیا کہ یہ قرآن آخری قرآن، آخری کتاب ہے، یہ اللہ کا نبی آخری نبی ہے. نہ اس کے بعد کوئی کتاب آنی ہے، نہ اس کے بعد کوئی نبی آنا ہے، نہ اس کے بعد کوئی دین آنا ہے، یہ آخری دین، آخری نبی، آخری کتاب ہے. لیکن اگر تم کمزوری کا شکار ہو گئے، اس کے پیچھے علتیں ہیں. وہ علتیں کیا ہیں؟ بہت ساری ہیں، ہم دو تین کے اوپر بات کر کے اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں. عزیزو، سب سے پہلی چیز جو جناب سیدہ نے خطبہ دیا ہے مسجد میں جا کر، جب ان کا حق غصب کیا گیا، خطبہ فدق، تاریخ نے لکھا کہ ایک عظیم خطبہ، ایسے خطبہ دیا ہے جناب سیدہ نے جیسے رسالت ماں گفتگو فرما رہی ہیں. یہ ویسے ہی جیسے علی کی بیٹی نے جب کوفہ و شام کے بازاروں میں خطبہ دیا، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ علی دوبارہ سے زندہ ہو گئے ہیں، علی خطبہ دے رہے ہیں. یہاں سیدہ رسالت کی زبان اور رسالت کا لب و لہجہ استعمال کر رہی ہیں. ایہ الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگوں جان لو اس بات کو، میں فاطمہ ہوں، میرے پدر گرامی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حبیب خدا ہیں. اے لوگوں اس بات کو جان لو. کیا لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فاطمۃ الزہرا ہیں، ان کے بابا محمد رسول اللہ ہیں؟ جانتے تھے، لیکن جناب سیدہ اشارہ کرنا چاہتی تھی کہ تم لوگ سنتے ہو لیکن سنتے نہیں ہو، دیکھتے ہو لیکن دیکھتے نہیں ہو. جیسے قرآن مجید نے کہا ہے نا، سمن بکمن عمیون وہم لا یعقلون، وہ ان چربی کی آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں، ان گوشت کے کانوں سے تو سنتے ہیں، لیکن دل کی آنکھ بھی بند ہے، دل کے کان بھی بند ہیں، حق کی بات سمجھ میں نہیں آتی، حق کے پیچھے نہیں ہیں. ایسے لوگ کے جو نہیں سنتے نہیں دیکھتے، انہیں کے بارے میں قرآن مجید نے بہت سے الفاظ استعمال کیے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. بہرحال جناب سیدہ نے خطبہ فدق میں جس کی طرف سب سے پہلا اشارہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے جناب سیدہ کا حق غصب ہوتا ہے، آل محمد کا حق غصب ہوتا ہے، اور وہ غدیر کہ جو چند روز پہلے واقع ہوئی، اس غدیر کے پیغام کو بھلا دیا جاتا ہے. جناب سیدہ نے کہا کہ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ تم نے، تمہارے اندر معرفت اور شعور نہیں ہے. اگر دین کی حقیقی معرفت ہوتی، رسالت اور ولایت کی حقیقی معرفت ہوتی، تو کبھی بھی تم اس ظلم کا شکار نہ ہوتے. آج دختر رسول حق مانگ رہی ہے لیکن کوئی حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جناب سیدہ کے دروازے کو جلایا جائے اور مسلمان کھڑے ہو کر احتجاج نہ کریں. کیوں ایسا ہوا؟ علی جیسی ہستی کے عالم اسلام میں نہ اس وقت کوئی علی جیسا تھا، نہ اب کوئی علی جیسا ہے، نہ تا قیام قیامت علی جیسا ہوگا. سب اس بات کے معترف تھے، لیکن لوگ علی کو گھر میں بیٹھا دیکھتے ہوئے اور دوسروں کو اوپر آتے ہوئے دیکھتے رہے، لیکن لوگ بولتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو ولایت کی معرفت نہیں ہے، امامت کی معرفت نہیں ہے، رسالت اور توحید کی معرفت نہیں ہے. جناب سیدہ نے جو خطبہ دیا، اس خطبے میں سب سے پہلا ذکر توحید کا کیا. پھر رسالت کی اہمیت کو بیان کیا اور پھر تقریباً پورا خطبہ امامت کے اوپر تھا، اپنے حق کے چھن جانے پر تھا، آل محمد کے اوپر ہونے والے مظالم پر تھا، اس کا لب لباب یہ تھا۔ لہذا سب سے پہلی چیز جناب سیدہ نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ عدم معرفت ہے۔ عزیز زبان، ہم اگر دین کے بارے میں اپنی معرفت کو بلند نہیں کریں گے، ہم بھی کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائیں گے، ہم بھی کہیں دین کے ساتھ دھوکہ کریں گے، ہم بھی کہیں امامت و ولایت کے ساتھ خیانت کر سکتے ہیں۔ معرفت بہت ضروری ہے۔ لوگ آل محمد سے محبت کرتے تھے، معرفت نہیں رکھتے تھے آل محمد، نتیجتاً بہت سی مشکلات کا شکار ہوئے۔ درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ دوسری چیز جو جناب سیدہ نے اپنے اس مبارک خطبے میں ارشاد فرمائی کہ جس کی وجہ سے آل محمد مظلوم واقع ہوئے، وہ ہے منافقت، نفاق۔ نفاق نفاق ایک اتنی بڑی لعنت ہے کہ جس معاشرے میں نفاق آ جائے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور عالم اسلام کو بہرحال نفاق نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں سورہ منافقون کیوں ہیں، کیوں اس کا نام سورہ منافقون رکھا گیا؟ تاکہ عالم اسلام، قاری قرآن، آنے والی نسلیں نفاق کی اہمیت کو سمجھیں کہ نفاق کیا چیز ہوتا ہے، کس طرح سے جڑیں کاٹتا ہے نفاق۔ ایک ظاہری دشمن اگر آپ کے سامنے ہو تو بڑی آسانی سے آپ اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے ہی بھیس میں، شیعوں کے بھیس میں، مومنوں کے بھیس میں اگر کوئی ایک دشمن آپ کے درمیان آگے بیٹھ جائے، اس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ دشمن کون ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، آپ کے لیے بڑا مشکل ہے۔ وہ لوگ کہ جو رسول اللہ سے مبارزہ کرتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، رسول کی تحریک کو نابود کرنے کی سر توڑ کوشش کی، جب فتح مکہ ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، تو بظاہر بقول امیر المومنین کے سر خم کر دیتے ہیں، دل سے اسلام کو قبول نہیں کرتے، سر خم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجبوری ہے، سیاسی مجبوری ہے۔ اسلام کامیاب ہو چکا، رسول اللہ کی تحریک کامیاب ہو گئی، انقلاب آ گیا، انقلاب کے آگے سر جھکانا پڑے گا، لیکن دل میں سوچ لیا کہ ہم نے ظاہر میں تو اسلام قبول کر لیا، لیکن باطن میں ہم کوشش کریں گے کہ کس طرح سے اس اسلام کو، اس انقلاب کو ختم کیا جائے۔ لہذا فتح مکہ کے بعد جو بہت سے مسلمان ہوئے وہ اس مجبوری کے تحت ہوئے۔ جناب سیدہ نے اپنے اس خطبہ فدق میں ارشاد فرمایا کہ لما اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے تو کیا ہوا؟ نفاق نے سر اٹھانا شروع کیا، نفاق نے اپنا سر اٹھانا شروع کیا، منافقین زندہ ہو گئے۔ وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے باہر نکل آئے، وہ اس موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ اور رئیس المنافقین، سب سے بڑا منافق، وہ اٹھا اور اٹھ کر دعوے کرنے لگا، اٹھا اور لیڈنگ کرنا شروع کر دی، اٹھا اور معاشرے میں لیڈنگ رول پلے کرنا شروع کر دیا، جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، آج وہ سب سے بڑا مسلمان بن گیا۔ منافقت ایک بہت بڑا عنصر ہے کہ جس کے سبب سے آل محمد مظلوم واقع ہوئے۔ یاد رکھیے گا، رسول اللہ نے کفار و مشرکین سے جنگ لڑی تھی، لیکن علی نے اپنے ہی مسلمانوں سے جنگ لڑی تھی، جنگ صفین، جنگ نہروان، جنگ جمل، اور جتنی داخلی کشمکش تھی وہ کس کے ذریعے سے تھی؟ مسلمانوں کی وجہ سے تھی۔ اور بالآخر علی ابن ابی طالب محراب عبادت میں ایک نام نہاد خارجی مسلمان کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ یہ نفاق کا کمال ہے۔ آج ہمارا پاکستانی معاشرہ اسی نفاق کی دیمک سے آج کھوکھلا ہو چکا ہے. طالبان، لشکر جھنگوی اور وہ تمام اینٹی اسلام قوتیں اور اینٹی پاکستان قوتیں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور پاکستانیت کا لبادہ اوڑھ کر اسی وطن کو نابود کر رہے ہیں، اسی اسلام کو نابود کر رہے ہیں، اسی مسلمانوں کے معاشرے کو تباہ برباد کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر 100 بندوں کو اڑا دیا جائے بم دھماکہ کر کے، اللہ اکبر کہہ کر بے گناہوں کو گولیوں سے بھون دیا جائے، انہیں ذبح کیا جائے، معصوم بچوں کو قتل کیا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر. کتنا آسان کام ہے. اگر کوئی رسول اللہ کو برا کہے تو مسلمان تو اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، کوئی قرآن کی بے حرمتی کرے تو لوگ مسلمان قبول نہیں کریں گے، ٹوٹ پڑیں گے. نہیں، قرآن کا بھی دعویٰ کرے، قرآن ایک ہاتھ میں پکڑے ایک ہاتھ میں کلاشنکو، اور پھر اسی کلاشنکو سے بے گناہ مسلمانوں کا، رسول اللہ کے نام لینے والوں کا، آل محمد کا نام لینے والوں کا کے اوپر گولیاں چلائے، ان کو ذبح کرے. اب یہاں مسلمان کہیں گے کہ بھائی یہ تو بہت بڑا مسلمان ہے. ایک نفاق، اور اذان گرامی ایک اور اشارہ جو جناب سیدہ نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہے، دیکھیں تین چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں کسی معاشرے کی تشکیل میں اور کسی انقلاب میں، تین عناصر، ایک خود رہبریت یا امام، دوسرا عوام اور ملت، اور تیسرا خواص. یہ تین عناصر بہت زیادہ اہم ہیں اذان گرامی. تینوں کا رول کسی بھی انقلاب میں، کسی بھی معاشرے میں کلیدی ہے. امام نہ ہو تو انقلاب نہ آئے، امت نہ ہو تو بھی انقلاب نہیں آ سکتا. خواص اگر اپنا رول پلے نہ کریں، سرکردہ افراد، اہم افراد معاشرے کے اپنا رول پلے نہ کریں، تب بھی انقلاب نہیں آ سکتا، تب بھی انقلاب اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہ سکتا. چنانچہ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے عبرتائے عاشورہ کے عنوان سے جو دو تین تقریریں فرمائی ہیں اس میں خواص کے کردار پر روشنی ڈالی ہے، اور کہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے لوگوں کو، علماء کو چاہیے کہ وہ اس نقطے کی طرف اس نقطے کو اسٹڈی کریں کہ معاشرے میں خواص کا کردار کیا ہوگا. فرماتے ہیں کہ اگر کربلا کے واقعے میں خواص اپنا مثبت اور اسٹرانگ رول پلے کرتے تو شاید واقعی کربلا وجود میں نہ آتا. اللہ نے کوئی تقدیر میں نہیں لکھ دیا تھا کہ بھائی امام حسین کے ساتھ یہی ہونا ہے، نہیں، اللہ کے علم میں تھا کہ امام حسین کو اس طرح سے شہید ہونا ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کو مجبور تو نہیں کیا تھا کہ بھائی تم ضرور نامے لکھنا اور اس کے بعد غداری کرنا امام حسین سے، اور ایک اور لشکر آئے گا اور امام حسین کا گلا کاٹ دے گا، میں نے تقدیر میں لکھ دیا بس اب کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، لوگوں نے خود اس جہنمی کردار کو قبول کیا ہے. لوگ چاہتے تو سب کچھ چینج ہو جاتا، کوفے والے چاہتے تو سب کچھ چینج ہو جاتا، اگر خواص اپنا کردار ادا کرتے تو سب کچھ چینج ہو سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی اس زمانے کے سرداروں کو، صحابہ کرام کو جو عالم اسلام کے سرکردہ افراد تھے، ان کو نامہ لکھ کر کربلا بلا رہے ہیں. کیوں بلا رہے ہیں؟ کیوں منا میں خطبہ دیتے ہیں ایک سال پہلے سن 60 ہجری میں، اس میں خواص سے خطاب کرتے ہیں. خواص کون ہیں؟ علماء ہیں، مبلغین ہیں، سرداران قوم ہیں، سرداران قبائل ہیں. ان سب کو جمع کیا اور جمع کر کے خطبہ دیا کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے عالم اسلام میں، تم کیوں نہیں حرکت کرتے، کیوں نہیں قیام کرتے، حق نابود ہو رہا ہے، تم لوگ گھروں میں بیٹھے ہو. جناب سیدہ نے خطبے کے اندر خواص سے خطاب کیا. کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ اے میرے پدر گرامی کی یادگار ہستیوں، وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، یادگار ہستیوں. اے ملت اور دین کے بازوؤں، اے مبلغین اسلام، اے علماء اسلام، اے وہ لوگ کہ جو لوگوں کو حلال و حرام کے مسئلے بتاتے ہو، لوگوں کو امر نہیں کرتے ہو کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اے وہ لوگوں کے جن کے ذمے اللہ نے رسالت کے پیغام کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری لگائی ہے، دیگر امتوں تک تمہیں پیغام پہنچانا ہے، تم عام لوگ نہیں ہو، تم خاص لوگ ہو، کیوں تم لوگ دیکھتے رہے اور میرے حق میں یہ ظلم ہو گیا، آل محمد پر یہ ظلم ہو گیا، کیوں؟ یہ سوال کر رہی ہے جناب سیدہ، کس سے؟ خواص سے سوال کر رہی ہیں، ایک ایک فرد فرد سے سوال کر رہی ہیں. خواص کون لوگ ہیں؟ خواص ہر وہ شخص کے جس کا معاشرے کے اندر کوئی نقش ہے، کوئی حیثیت ہے، کوئی اہمیت ہے، مالی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، اجتماعی اور معاشرتی اعتبار سے جس کا اثر ہے معاشرے کے اندر، وہ خاص لوگوں میں شمار ہوتا ہے. خواص کا کام کیا ہوتا ہے؟ عوام کو رہبر سے جوڑنا، امت کو امام سے جوڑنا، یہ اہم ترین کام ہے. کس کا؟ خواص کا. لہذا اعزاز گرامی، ہمیں اگر ہم خواص میں سے بن جائیں کبھی، اگر ہم خواص میں سے ہوں، تو معاشرے میں اور اس انقلاب میں اہم ترین کردار ہمیں ادا کرنا. تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، صرف اشارہ ہی کر رہا ہوں. اور ایک اور اشارہ جو جناب سیدہ نے عوام کے حوالے سے کیا، عوام کو تین حصوں میں تقسیم کیا. پہلی عوام وہ ہے جو منافقین میں سے ہیں، جو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب آل محمد، کب رسالت مآب اس دنیا سے جائیں گے اور آل محمد کے حق کے اوپر ظلم کیا جائے گا، جیسے کہ ہوا آپ نے دیکھا. جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا، تتربصون بنا، کچھ لوگ ہیں کہ جو ہمارے اوپر آلام اور مصائب کا انتظار کر رہے ہیں. تتربصون بنا. دوسرے کون لوگ ہیں؟ وہ معاشرے کے اکثر افراد ہیں جو آج بھی موجود ہیں. فرمائے دوسرے عوام میں سے وہ لوگ ہیں، تتوقفون الاخبار، کہ جو لوگ صرف خبریں سننے والے ہیں، خبریں سنتے ہیں، جناب سیدہ پر ظلم ہو گیا، جناب سیدہ کا دروازہ جلا دیا گیا، علی جن کا غدیر میں اعلان ہوا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور وہ لوگ ابھی موجود ہیں، زندہ ہیں، ابھی چند دن پہلے یہ اعلان ہوا تھا، ابھی وہ لوگ زندہ ہیں کہ جنہوں نے جناب سیدہ کی اجلال و اکرام کے حوالے سے جناب رسالت مآب کی حدیثیں سنی تھی، جس میں کہا تھا کہ فاطمہ تو بزت و منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، من آزا فقد آزانی، کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. لوگ دیکھتے رہے جناب سیدہ کو تماچے لگتے رہے، لوگ دیکھتے رہے جناب سیدہ کو تازیانے لگتے رہے، لوگ دیکھتے رہے حضرت محسن شہید ہوتے رہے، لوگوں تک یہ خبر پہنچتی رہی، لوگ دور سے کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھتے رہے. فرماتی کہ یہ لوگ ہیں تتوقفون بالاخبار، صرف خبریں سنتے ہیں، یہ لوگ جیو ٹی وی دیکھتے ہیں، ایئر وائی دیکھتے ہیں، تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں، آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. یہ لوگ تبصرے کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ مارکے کے اندر کودنے والے لوگ نہیں، یہ میدان جنگ میں کھڑے ہو کر لڑنے والے لوگ نہیں، یہ صرف باتیں کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں بھی جب پتہ چلتا ہے کہ بھائی پارا چنار کے اندر اتنے لوگ شہید ہو گئے، گلگت میں اتنے لوگ شہید ہو گئے، ہم بھی خبریں سنتے ہیں، زیادہ سے زیادہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور بس اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں. جناب سیدہ نے کہا کہ ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم مظلوم واقع ہوئے، پہلے ان منافقین کی وجہ سے، دوسرا صرف اخبار سن کر اس پر اکتفا کرنے والوں کی وجہ سے ہم مظلوم واقع ہوئے، اور تیسرا ارشاد فرمایا، تنقصون عند النزال، تیسرے عوام میں سے وہ قسم ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے یہ جنگ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب جنگ میں مشکلات آتی ہیں، جب جنگ میں گھیرا تنگ ہو جاتا ہے، محاصرہ ہو جاتا ہے، پھر یہ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پھر آل محمد کو تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر علی کو چھوڑ دیتے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ علی کے گلے میں رسی ڈال کر لے جایا جا رہا ہے بیعت کے لیے، لوگ کہتے ہیں کہ ابھی اگر ہم نے کچھ کیا تو فتنہ ہو جائے گا. فتنے کے خوف سے لوگ قیام نہیں کرتے. علی کو چاہتے ہیں، جناب سیدہ کو چاہتے ہیں، آل محمد کو چاہتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں بعض دفعہ، لیکن قیام میں استقامت نہیں دکھا پاتے. جناب سیدہ ارشاد فرما رہی ہے کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہمارا حق غصب ہوا ہے، ایسے لوگوں کی وجہ سے ہم مظلوم واقع ہوئے. یہ ایک بات. خواص کا کردار، عوام کی یہ تین اقسام، اور آخری بات جو جناب سیدہ نے کی وہ ہے امامت کا مسئلہ، کہ لوگوں نے اپنے امام کا ساتھ نہیں دیا، علی کا ساتھ نہیں دیا. میں نے پڑھا کہ علی جناب سیدہ کو اپنے ساتھ سواری پر لے کر جاتے تھے اور انصار کے گھروں میں جاتے تھے، اور انصار کے گھروں میں جا کر جناب سیدہ وہاں خطاب فرمایا کرتی تھی، اے انصار تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم غدیر کا پیغام بھول گئے ہو، تم آل محمد کی اہمیت کو بھول گئے ہو، تم علی کی فضیلت کو بھول گئے ہو، کیوں نہیں علی کا ساتھ دیتے. لوگ کہتے تھے کہ بھائی جو پہلے آئے گا پہلے اس کی بیعت ہوگی. لوگوں نے یہ جواب دیا جناب سیدہ کو، کہ پہلے کچھ لوگ آ گئے ہم نے بیعت کر لی، اب دوبارہ سے کیسے کریں. یعنی گویا علی اور دوسرے لوگ برابر ہیں. مسئلہ امامت کا اذان گرامی، امام بھی کون، علی جیسا. لوگوں نے علی کا ساتھ نہیں دیا. ایک بہت اہم مسئلہ، بہت اہم مسئلہ اذان گرامی امامت ہے. آج کے زمانے میں بھی امامت کا اہم ترین مسئلہ ہے. آج عالم اسلام میں سب سے بڑی جنگ امامت کے خلاف ہو رہی ہے. ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ طالبان، یہ لشکر جنگوی، یہ شام میں داعش، یہ تمام تکفیری گروہ دنیا بھر میں آج جو جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ولایت و امامت کے خلاف لڑ رہے ہیں. ان کا کوئی اور جھگڑا نہیں ہے، امامت ہے کہ جو ان کے تمام منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. امامت ہے کہ جب ظہور کرے گی تو دنیا کی تمام استکباری طاقتیں نابود ہو جائیں گی. یہ نظریہ امامت ہے جو ملتوں کو کھڑا ہونے کا حوصلہ دیتا ہے. یہ نظریہ امامت ہے، عقیدہ امامت ہے کہ جو ملتوں کو کھڑا کر سکتا ہے. یہ نظریہ امامت ہی تو ہے کہ جس نے حزب اللہ جیسی مٹھی بھر تنظیم کو اسرائیل کے مقابلے میں اتنی طاقت عطا فرمائی کہ تمام کے تمام عرب ممالک اسرائیل کے سامنے بے بس ہو گئے، لیکن مٹھی بھر علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں نے اسرائیل کو شکست دی. ایران اس ایرانی قوم ولایت و امامت ماننے والے ہیں کہ ساری دنیا مل کر اس نظام ولایت اور امامت کو نابود کرنا چاہتے ہیں، لیکن الحمدللہ علی ابن ابی طالب کے ماننے والی یہ قوم سینہ سپر ہو کر استکباری طاقتوں اور یزیدی طاقتوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. آج تکفیری گروہ استعمال کیا جا رہا ہے سینہ اللہ کو ختم کرنے کے لیے، حزب اللہ کو ختم کرنے کے لیے، حزب اللہ کی توجہ ہٹانے کے لیے کہ یہودیوں سے نہ لڑو، آؤ بھائی مسلمانوں سے لڑو، تکفیریوں سے لڑو. تکفیریوں کا کام آج یہ ہے. یہ امامت کے خلاف ہے، یہ ولایت کے خلاف ہے. ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. آج تشیع دنیا کو تسخیر کر رہی ہے، نظریہ امامت اور نظریہ ولایت اور ہماری نظام ولایت فقیہ آج دنیا کو تسخیر کر رہا ہے. یہ ان کو جرم ہے، یہ انقلاب 35-36 سال ہو گئے، طالبان کی حکومت بلبلہ بن کے آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. طالبان منطق کو کسی نے قبول نہیں کیا، اس منطق کو کسی نے قبول نہیں کیا، لیکن امامت امامت کا مسئلہ بہت اہم ہے اذان گرامی. ہمیں امامت کے بارے میں اپنی معرفت کو بڑھانا چاہیے. من مات ولم یعرف امام زمانے ماتمی تتن جاہلیا، وہ اس حال میں اس دنیا سے چلا گیا، اسے امام اور امامت کی معرفت نہ ہو، پہچان نہ ہو، جاہل موت مرا. ہم شیعہ ہوں، معرفت آج کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، آج مارکا کیا ہو رہا ہے، آج یہ جو فوجیں دنیا میں لڑ رہی ہیں اس بات پہ لڑ رہی ہیں، بھائی امامت کے مسئلے پہ لڑ رہی ہیں، آج محمد کی وجہ سے لڑ رہی ہیں، محمد کے اس حق کو تسلیم. آپ الحمدللہ علی محمد کی اس صفات راہبریت اور امامت کسی بھی انقلاب کے لیے، انقلاب کو اپنی جگہ باقی رکھنے کے لیے کلیدی ترین کردار رکھتا ہے یہ امامت اور رہبریت. جس معاشرے میں رہبریت نہ ہو وہ معاشرہ نابود ہے. پاکستان میں لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں چاہیے رہبریت، نہ عالمی سطح پہ رہبریت کو قبول کرتے ہیں، ولایت فقیہ نہیں چاہیے، نہ اپنے ملک کسی نظم میں آنے کے لیے تیار، کسی ایک پلیٹ فارم کے لیے تیار ہیں، کسی کی رہبریت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کیسے دشمن موجود ہے، پلیٹ فارم موجود ہے. ہمارے یہاں اذان گرامی، بس میں آخری بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ امت کا بھی معیار دیا گیا ہے، امامت کا بھی معیار دیا گیا ہے. قبل اس کے امت کو معیار دیا جاتا یا امت کا ایک معیار بیان کیا جاتا، امت کے خواص بیان کیے جاتے، امامت کیسا ہونا چاہیے، امام معصوم ہونا چاہیے، امام من اللہ ہونا چاہیے، امام علم لدنی کا مالک ہونا چاہیے، علم عصمت اور من اللہ ہونا، اللہ کی طرف سے ہونا، یہ امامت کا معیار. لوگ امامت کو نہیں بنا سکتے، اللہ نے امام کو بنا. یہ تو امام معصوم ہے، غیر معصوم کے لیے اللہ نے معیار دیا ہے. اما من کان من الفقهاء سائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. فقیہ کا ایک معیار ہے، راہبر کا ایک مقام اور معیار ہے. ادھر عصمت ہے تو یہاں باتقویٰ ہونا چاہیے، وہاں علم دنیا مالک ہے تو یہ بھی فقیہ ہونا چاہیے، یا کم از کم عالم ہونا چاہیے. لہذا اذان گرامی، بعض لوگ امت کے خواص بیان کرتے ہیں، امت کی بھائیاں کرتے ہیں، امام کو کوئی معیار بیان بھائی، امت کے معیارات سے پہلے امام اور رہبر کے معیار بھی سامنے ہونا چاہیے. وہ امام جس کا دل دین کے لیے اور عوام کے لیے دھڑکتا ہو، قرآن کے لیے دھڑکتا ہو، وہ لوگوں کو اپنی طرف نہ بلائے بلکہ اللہ کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے. کہ جب میں محفل میں آؤں تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور نعرے لگانا شروع کر دیں. یہ لیڈرشپ کی صفات نہیں ہے، رہبریت کی صفات نہیں ہے، یہ امامت کی صفات نہیں ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی گاؤں میں گئے اور لوگوں نے استقبال اس طرح سے کیا کہ علی کی سواری جا رہی تھی اور لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے، علی نے کہا مجھے اس پروٹوکول کی ضرورت نہیں، مجھے پسند ہے یہ پروٹوکول. بادشاہوں کے ساتھ ہم ایسے ہی کرتے تھے، علی نے کہا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، امام ہوں، میں کوفے کے فقیر کی طرح زندگی گزارتا ہوں، کہ فقیر جس طرح سے کھانا کھاتا ہے ویسے میں کھاتا ہوں. البتہ میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء لیکن شوقین نہیں ہونا، آپ علماء کا
خواہش مند نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا ہو، صدر محفل کا شوق نہیں ہونا چاہیے، نعروں کا شوقین نہیں ہونا چاہیے کہ میں آؤں لوگ نعرے لگا، یہ رہبریت کی صفات نہیں ہے. شہید قائد علامہ عارف حسینی کراچی تشریف لائے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ایک بڑی گاڑی تھی ایک چھوٹی گاڑی جیپ تھی اس زمانے میں. شہید قائد نے، جب شہید قائد کو کہا گیا کہ بھئی آئیں جیپ میں بیٹھیں، شہید زبردستی اس زمانے میں، اور مجھے نام بھی یاد نہیں اس گاڑی کا، उसको हम साबुनदानी कहा करते थे, इतनी छोटी हुआ सही गाड़ियों में सबसे ज्यादा छोटी वही होती थी, उसको कहते हैं साबुनदानी। शहीद ने कहा मैं इसमें बैठू, अब लोग इस्तकबाल करने के लिए आए हैं, शहीद उसमें बैठते, क्यों? इसलिए इलाही इंसान है, उसको इस गाड़ियों से क्या लेना है, वो उम्मत की खिदमत करने के लिए आए, उम्मत को प्रोटेक्ट करने के लिए आए, उम्मत की नौकरी करने के लिए आए। पर जब गार्ड्स आकर खड़े हुए तो डांट कर कहा कि मेरी गाड़ी के ऊपर या गाड़ी के पीछे कोई राइफल लेके खड़ा नहीं हो, अपनी राइफल नीचे कर लो, मैं आवाम के दरमियान। इस बात को पसंद नहीं करते, ये क्या, ये हकीकी रहबरियत है, ये इरफानी रहबरियत है, ये इस्लामी रहबरियत है। शौक नहीं होना चाहिए, हाँ हमारी जिम्मेदारी के हम तहफ़्फ़ुज़ दे सको। बहरहाल आले मोहम्मद की मजबूतियां बहुत सारे नुकात जनाबी सैयदा ने अपने खुतबे में बयान फरमाए। टाइम मेरा खत्म हो गया, जनाबी सैयदा रूह इस्लाम है, जनाब सैयदा रूह रिसालत और रूह इमामत है। अब जवान है, हमें जनाब सैयदा को समझना है, जनाब सैयदा से तमस्सुक और तबस्सुल जरूरी है। रिवायत में है कि जनाब सैयदा जब आलम महशर होगा, आलम महशर में जब कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा, अफरा तफरी का आलम होगा, उस वक्त में जिब्राइल की आवाज आई, या अहले महशर ग़ज़्ज़ू अबसारकुम, ऐ महशर के लोगों, आलम कयामत में आने वाले लोगों, अपनी आंखों को बंद कर लो, हद्दा तजूर फातिमतु ज़हरा, ऐ नबियों, ऐ शहीदों, ए पाक और सालेहीन लोगों, ए आलम महशर के लोगों, अपनी आंखों को झुका लो, नजरों को झुका लो, फातिमतु ज़हरा आलम महशर में वाले हो। और फिर जवानों, रिवायत कहती है कि जनाब सैयदा का नाका आहिस्ता आहिस्ता आलम महशर में वाले हो और अर्श इलाही के सामने आकर खड़ा हो जाए। जनाब सैयदा अपने नाते से जमीन पर तशरीफ लाएंगी और उसके बाद जनाब सैयदा दाद खाही चाहेंगी, दाद रसी चाहेंगी, कहेंगी या अल्लाह मुझ पर बड़ा जुल्म हो, मेरे हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया, या अल्लाह मेरी ज़ैनब के हाथों में रसन बांध दी गई, या अल्लाह मेरे मुहसिन को शहीद कर दिया गया। जनाब सैयदा जब ये बैंक कर रही होंगी, अल्लाह की आवाज आएगी, फातिमा आज तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा, फातिमा आज तुम जिसकी शिफात करोगी मैं शिफात कबूल करूंगा, आज मैं तुम्हारे ऊपर होने वाले, तुम्हारी औलाद पर होने वाले हर जुल्म का इंतकाम लूंगा। फातिमा बोलो क्या चाहे। सुमा ज़दारा ने सैयद शोहरा ज़दारा ने जनाब फातिमा ज़हरा जनाब सैयदा को अपनी फिक्र नहीं है। जनाब सैयदा एक अजीब जुमला इरशाद फरमाती हैं, फरमाती हैं ज़ुर्रियती वशियती, या अल्लाह मेरी नस्ल के सादात और मेरे शिया, या अल्लाह हमको बख्श, अल्लाहु अकबर। और फिर इरशाद फरमाया कि मेरे शियों के बच्चों को भी बख्श दे, और जो मेरे शियों से मोहब्बत करता है और जो उनकी जरूरियत है उनके बच्चे हैं उनको भी बख्श दे, या अल्लाह ये मेरे चाहने वाले हैं। ऐ जवान सोचो कि जनाब सैयदा आला ने महशर में भी तुम्हें फरामोश नहीं कर दे। ये है मकाम जनाब सैयदा। और अजीज जवानों, तारीख ने लिखा कि हम कहते हैं जनाब सैयदा का दरवाजा जरा इस दर की अजमत सुनना चाहते, रिसालत इमाम के आखिरी लम्हात हैं, आलम वशी में है रसूल, बिस्तर पर लेटा हुआ है अल्लाह का ये हबीब जनाब सैयदा, अपने बाबा के بستر کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں, دروازے پر دستک ہوتی, دروازے پر دستک ہوئی, جناب سیدہ نے آواز بلند کر کے کہا, دستک دینے والے واپس چلا جا میرا بابا والی بات. کچھ دیر خاموشی ہوئی, ایک دفعہ پھر دروازے پر دستک ہوئی, جناب سیدہ نے پھر آواز بلند کر کے کہا, دستک دینے والے واپس چلا جا میرا بابا بڑا بیمار ہے. کچھ دیر خاموشی ہوئی, اب جو تیسری دفعہ دروازے پر دستک ہوئی, جناب سیدہ نے گریا کرنا شروع کیا. جناب سیدہ کے گرم گرم آنسو رخسارے رسالت ماں پر جب گرے, ایک دفعہ جناب رسالت ماں ہوش میں آئے, کہا فاطمہ میری زندگی میں رونے کا کیا سوال ہے. فاطمہ کیوں گریا کر رہی ہو, تیرا بابا بھی زندہ. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہاں آپ کی وفات ہوگی, لیکن جناب اس سے سیدہ کے لبوں پہ تبسم نہیں آئے گا, گریا کرتی رہیں گی ساری زندگی. کہا بابا بار بار دروازے پر کوئی دستک دیتا جاتا ہے, میں کہتی جاتی ہوں دستک دینے والے واپس چلا جا, لیکن واپس نہیں جاتا, بس میں اب گھبرا رہی ہوں. اللہ کے رسول نے ایک دفعہ بیٹی کو مخاطب کر کے کہا, بیٹی یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ وہ ہستی ہے جو کسی کے در پر دستک دے کر نہیں جاتی. فاطمہ یہ تیرے در کی عظمت ہے کہ ملک الموت بھی اجازت لے کر آنا. فاطمہ اسے اجازت دے, میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا یا رسول اللہ ایک یہ وقت ہے کہ جب ملک الموت بھی فاطمہ کے در کی عظمت کو پہچانتے ہوئے دستک دے کر آنا. لیکن یا رسول اللہ ابھی آپ کی آنکھ بند ہوگی اور مسلمان لکڑیاں لے کر آ جائیں گے اور ایک ملعون آواز بلند کرے گا, فاطمہ علی کو باہر نکالو, ورنہ مرنا بھی دروازہ جلائے دیتے, ابھی تیرے گھر کو جلا دیں گے فاطمہ. جناب سیدہ کی آواز بلند ہوگی, جلانے والے تو جانتا ہے اس گھر میں کون کون ہے, یہ گھر کس کا ہے, ارے یہ فاطمہ کا گھر ہے, یہ علی کا گھر ہے, یہ حسن و حسین زینب و ام کلثوم کا گھر ہے. آواز آئی فاطمہ, معلوم ہے اس کے باوجود دروازہ جلا دے. مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ جب شمر حسین کے سینے پہ سوار تھا, حسین کی آنکھوں میں آنسو, لب کٹے ہوئے, بدن جگہ جگہ سے کٹا ہوا تھا, حسین نے جب اپنے سینے پر ایک وزن محسوس کیا, آنکھیں کھول کے دیکھا, دیکھا کہ شیر سینے پہ سوار ہے اور خود خنجر اس کے ہاتھ میں ہے اور حسین کے گلے کو ذبح کرنا چاہتا ہے. ایک دفعہ حسین نے کہا کہ اے شیر, تو جانتا ہے کہ کس سینے پر سوار ہے, جانتا ہے کہ تو کیا کام کرنے جا رہا ہے؟ کہا ہاں حسین جانتا ہوں, تو فاطمہ کا لال ہے, تو علی کا بیٹا ہے, ارے اے حسین تو محمد کا لواسا ہے, پھر بھی تجھے ذبح کر دوں گا. یہاں اس سے پہلے اے حسین تیری ماں کے ساتھ یہی ہوا اور اس کے بعد دروازے نے جلنا شروع کیا, سیدہ نے دروازے کو مضبوطی سے تھاما ہوا, ایک دفعہ ملعون نے لات ماری, در و دیوار کے درمیان دختر رسول کی آواز بلند ہوئی, یا فاطمہ یا فاطمہ خزینی, اے فاطمہ میری مدد کو, ارے میرا محسن شہید ہو گیا, بازو میں ہاتھ ڈال کر کہا, خلو بلا سر, ارے فاطمہ جب लेकिन मैं हाथ जोड़ कर कहूंगा उस सादात जो इस महफिल मिस्बदलिस के अंदर बैठे हुए मुझे माफ करना, एक दफा कुनफुस का ताजियाना उठा, अब जो ताजियाना जमीन पर आया फातिमा की चीख निकल गई, अली का बाज छोड़ दिया, विलायत का दिफा करने वाली इस जमीन मदीना पर अपने बाबा को याद करती रही, बाबा तेरे बाद फातिमा पर ऐसे मजार उठाए गए कि अगर सफेद दिनों पर पड़ते तो वो सियाह दिनों में तब्दील।